یعنی چاہیے ہم ہمارے اہداف جو نشانے ہیں زندگی کے وہ بھی صحیح ہونے چاہیے اور مختلف ہونے چاہیے, ممتاز ہونے چاہیے کہ بس یہ یہاں تک کہ وہ کہیں دیکھیے یہ یہاں سڑک پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو جس سے لوگ ٹھوکر کھائیں گر جائے. ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ پڑی ہوئی تھی, معلوم ہوتا کوئی مسلمان جیسے گزرا ہے, اگر کوئی مصیبت ذرا ہو اور کوئی اس کی طرف توجہ نہ کرے, پھر اگر دیکھے کہ کسی نے توجہ کی ہے اور اس کی تکلیف دور ہو گئی تو لوگ کہیں کہ مسلمان یہاں سے گزرا ہے, پھر مال کی محبت ٹوائلٹ کی محبت میں ان میں دوسروں کے مقابلے میں بہت کم ہو, اور جو نفس کی خواہشات اور جو اندر کی جو بعض کمزوریاں ہوتی ہیں ان میں کھلا ہوا فرق ہو کہ بس یہ کہنا کافی ہو کسی کے لیے کہ مسلمان. آپ تاریخ میں اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ملک میں انقلاب آ گیا ہے, مسلمان تھوڑی تعداد پہنچے ہیں. آپ خیال کیجئے کہاں جزیرۃ العرب جہاں سے اسلام نکلا اور پھیلا, اور کہاں اسپین کا ملک, یورپ میں اسپین کا ملک, وہ اس میں لاکھوں کے کروڑوں کے بے حساب سے مسلمان بے پورا ملک مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. کہاں جزیرۃ العرب, کہاں مصر, کہاں جزیرۃ العرب, کہاں ترکی, اور کہاں جزیرۃ العرب الجزائر اور مغرب اقصی مراکش. ہم ان میں سے اکثر ہم نے یہ ممالک دیکھے ہیں. ایک اسپین کے سوا جہاں باقاعدہ اس کی کوشش کی گئی کہ یہاں اسلام باقی نہ رہے اور مسلمان نہ رہے, کچھ مسلمانوں کی کرتی کبھی اسپین رکھ دیا, باقی آج تک ان ملکوں میں اسلام باقی ہے. تو آپ اگر زمینی مساوات دیکھیں تو, زمانی مساوات دیکھیں تو, اور زبان کا فرق دیکھیں, خیالات کا فرق دیکھیں, افکار کا فرق دیکھیں, تربیت کا فرق دیکھیں, تو زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن پورے پورے ملک مسلمان ہوئے, مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے, تبلیغ دعوت کی وجہ سے اور سیرت کی وجہ سے, نمونہ جو انہوں نے ہماری نمونہ پیش کیا اس کی وجہ سے ابھی سخت یہ حضرت مسلمانوں کی یہاں اتنے مسلمان. میں تو صرف اسی مجمع میں کہتا ہوں کہ یہی مجمع کافی ہے اگر ہم سچے مسلمان بن جائیں اور اسلام پر پورے عمل کر لیں, اور جس کو اللہ عید تق اللہ کہتا ہے اور علیم اکمل تکم دین کم باتم تو علیہ نعمتی اور رضیت اسلام دیا اور یا سلم کا فتن. اللہ فرماتا ہے ایک چیز کا نام نہیں لیتا, اگر میں نام نہیں لوں گا کہ اس کی ترقی سمجھی جائے گی, ورنہ میں فرائض کا نام لے سکتا تھا, لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں یا یلی نامت غروب سلم کا فتن, اے مسلم اے اسلام لانے والو, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینے میں, کا فتن پورے کے پورے. اس کا فتن میں سب آ گیا ہے, کا فتن عددی طور پر بھی, کا فتن اعتقادی طور پر بھی, عملی طور پر بھی, اخلاقی طور پر بھی, اجتماعی طور پر بھی, قانونی طور پر بھی. یہ عربی جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کا فتن کا کلمہ, کا فتن کا لفظ کتنا مضبوط ہے اور کتنا وسیع ہے, کتنا حاوی ہے. یہ شامل حاوی ہے داخل ہونے والوں پر بھی, اور یہ حاوی ہے جس چیز میں داخل ہو رہے ہیں اس پر بھی ہے. پورے 100% مسلمان 100% اسلام میں داخل ہو جاؤ, اس میں کوئی تناسب ہو کہ 70% اسلام ہے اور نہ اس میں تناسب ہو کہ 80% مسلمان ہے, نہیں, سب مسلمان پورا اسلام, پورے مسلمان پورے اسلام میں داخل ہو. تو توارث یہ ترکے کی تقریب حاصل ہونی چاہیے, حقوق جو واجبات ہیں وہ اتر ادا ہونی چاہیے, ماں باپ کا جو حق ہے وہ, بیوی ماں کے جو اور شوہر کے جو حق ہے وہ, بیوی کے جو حق ہے وہ, بھائیوں کے جو حق ہے وہ, پڑوسیوں کے جو حق ہے وہ, محلے داروں کے جو حق ہے وہ, شہریوں کے جو حق ہے وہ, ملک والوں کے جو حق ہے وہ, سب پورے ہونے چاہیے. يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلم كافتا ولا تدعوا خصوات الشيطان نولك وعندو مبين أي الله تبارك تعالى عالم الغيب وإيك سكتا جب تخوف سلم كافتا تو لا تدعوا خصوات الشيطان كليك بلائي دي تيريك كاك ياك نئي سلم پول طور پر داخل ہونے کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کے نشانات پر چلنا نہیں ہے بلکہ اس وائے رسول ہے قطعان کوئی رسول اللہ ہے وسط حسن سے انہیں بکان ہے جو اللہ اور یہ مناقر تمہارے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا نمونہ موجود ہے بھائیو کوئی تنگ کرتا ہوں وہ وجود بھی کمزوری ہے بیماری کیا معذوری کیا کہ یہاں سے عہد کر کے جائیے کہ ہم پورے اسلام پر عمل کریں گے اور ہم ایسی زندگی اختیار کریں گے کہ پاس صرف جن کے گھر سے گھر میں بھائی نہیں پورے ماحول پورے آس پاس کا جوار جو ہے پورا شہر وہ سب کے متاثر سب پر اثر ہو اور لوگ کہیں بھائی مسلمان کی زندگی تو اور ہوتی ہے یہاں لوگ لرزش کھا کر گر جاتے ہیں ٹھوکر کھاتے ہیں وہی مسلمان ثابت قدم رہتا ہے یہاں انسان زمین فروشی کرتا ہے اپنا زمین بیچ سکتا ہے وہاں مسلمان بالکل بکنے کوئی تم کو خرید نہیں سکتا نہ حکومتیں ان کو خرید سکتی ہیں نہ سیاسی ادارے ان کو خرید سکتے ہیں پارٹیاں خرید سکتی ہیں اور نہ دولت مندوں کو خرید سکتے ہیں اور نہ کوئی حسن جمال یا عزت و کمال کوئی خرید نہیں سکتا وہ ایک مرتبہ بک گئے اللہ ان کو پیدا کرنے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو دین کی نعمتیں اس میں عطا کیے اب دنیا میں کوئی طاقت کوئی دولت کوئی سلطنت کوئی منفعت ان کو خرید نہیں سکتا یہ کریکٹر ہونا چاہیے مسلمانوں کا اگر یہ کریکٹر ہمارا کچھ عرصے سے ہوتا تو پھر اس ملک میں مسلمان پورا ملک اسلام کا قدرداں اور اسلام سے فائدہ اٹھانے والا ہو جاتا اور یہاں کہیں ایسا ہوا ہے ایسے ہی ہوا ہے کہ لوگوں نے دشمنوں تک نے مان لیا ہے کہ ان کا دین سچا ہے اور یہ ان میں حضور پسندی ہے خدا ترسی ہے ان میں آخرت شناسی ہے آخرت شناسی ہے اس میں لوگوں شہادت دی ہے اور آج جو اسلام باقی ہے ہماری ساری دنیا میں جو باقی ہے اس میں بہت بڑا دخل اسلام کے اس نمونے کو ہے اور آپ دیکھیے کہ ایک ایک بزرگ چلے گئے ایک ملک میں اور لاکھوں لاکھ مسلمان کے لیے آج ہندوستان ہندوستانیوں کے لیے خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر آئے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان لاکھوں کی اس میں غیر مبالغہ نہیں ہے اسی طریقے سے مدانی کشمیر گئے اور کشمیر کی اکثریت نے اسلام قبول کیا ارے اور کتنے آدمیوں کا نام لیا جائے تو ایک دو آدمی گئے ہیں ان کے شاگرد ہیں مریض ہیں اور پھر اسلام اس طرح پھیلنے لگا ہے گھر گھر پھیلا ہے محلے نہیں گھر گھر پھیلا ہے بس ہمیں آپ اپنی زندگی ایسی بنانی چاہیے اس کو اللہ فرماتا ہے کہ جلکم فرقان تمہارے لیے اللہ ایک شان امتیازی پیدا کر دے گا کہ انگلیاں اٹھیں گی ان کے کان کھلیں گے آنکھیں لگیں گی اور اشارے ہوں گے اور بڑکے سے بڑھ کر کے لوگ قدموں پر گریں گے جو یہ اسلام ہے جس کے یہ مسلمان ہیں اس کے عقائد یہ ہیں اس کے اعمال یہ ہیں اس کے اخلاق یہ ہیں اس کی جذبات یہ ہیں اس کی خواہشات یہ ہیں اس کے معیار یہ ہیں یہ ہونا چاہیے میں آپ یہ پیغام دے کر جائیے میں اور کسی موضوع پر اور جو اس کے جماعت کی تبلیغ کے حضور ہیں کچھ کہنے کی وہ نہیں سوچتا کہ اس پر پورا کہہ دیا گیا ہوگا پورا کہہ دیا گیا ہے اور جو باقی وہ بھی کہہ دیا جائے گا انشاءاللہ اور ہم نے وہیں سیکھا ہے اور آپ بھی وہیں سیکھ رہے ہیں مگر ہاں آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ایک بات نہ بھولیے گا کہ آپ کی زندگی میں ایک امتیاز ہونا چاہیے اس کو قرآن مجید کے لفظ سے بڑھ کے کوئی بلیغ نہیں ہو سکتا فرقان تو آپ کی زندگی میں ایک فرقان ہونا چاہیے ایک فارق ہونا چاہیے کہ جو دیکھے گا کہ یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان نہیں کر سکتا, یہ مسلمانی کام ہے. ایسے صدا نہیں, ہزارہ واقعات ہیں تاریخ میں کہ مسلمان نے وہ کیا جو دنیا میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسی بھی قربانی ہو سکتی ہے, ایسی بھی کوئی ہمت کر سکتا ہے, ایسا بھی کوئی اشارہ کر سکتا ہے. وہ مسلمان نے کیا, تاریخ میں لکھا ہوا ہے, ریکارڈ ہے, ریکارڈ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے کہ مسلمانوں کے ایسے بے ہند امتیاز اور ایسے ممتاز بلکہ نرالے طرز عمل سے لوگ ہزاروں ہزار کی تعداد مسلمان ہوئے ہیں. تاریخ میں آپ پڑھیں مسلمان نے فتح پانے کے باوجود کیسا اس نے رحم کا شروع کیا, انسانی ہمدردی کا شروع کیا کہ لوگ جوخ در جوخ مسلمان ہونے شروع ہوئے اور انہوں نے کام کو مسلمان کے لیے جو لڑنے آئے تھے وہ قدموں پر گرے اور اسلام قبول کیا. بس آج ہندوستان میں اسلام اور ہمارے دین کا حق ہی نہیں, ہمارے اس وطن کا حق بھی ہے. یہ بہرحال ہمارے وطن ہے, ہم یہاں اللہ نے ہمیں پیدا کیا, ہمارے لیے سرزمین کو انتخاب کیا, اس کا بھی حق ہے. آدمی کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے, یہ ہمارا گھر ہے, اس میں ہمیں ایسا ترجمہ اختیار کرنا چاہیے کہ لوگوں کی اصلاح ہو, بلکہ زندگیوں میں انقلاب آئے, زندگیوں میں انقلاب آئے, یہ ظلم جو ہو رہا ہے وہ بند ہو, جو اندھیر ہو رہا ہے تمام دنیا میں ہمارے ملک میں ہو جاتا ہے, کبھی سیاست کے راستے سے, کبھی حکومت کے راستے سے, کبھی اپنے مطلب مقصد کے لحاظ سے, تو یہ سب بند ہو, انصاف پھیلے, خدا کا خوف عام ہو اور لوگوں میں ایک خدا تقسیم پیدا ہو, خدا کا خوف پیدا ہو اور انسانیت کا احترام پیدا ہو. آج انسانیت کے احترام کی ضرورت ہے. بس یہ مجھے عرض کرنا ہے کہ آپ یہاں سے عید پیمان کر کے جائیں, یہاں سے جانے سے پہلے یہ طے کر لیں اپنے دل میں کہ ہمیں اپنی زندگی ایسی بنانی ہے کہ نگاہیں اٹھیں, ان کی انگلیاں اٹھیں, بلکہ قدم اٹھیں کہ ان کی طرف چلو اور ان سے سیکھو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ, تب جا کے انشاءاللہ یہ اسلام ہمارا ہر طرح سے انقلاب انگیز ہوگا, ہر طرح سے مبارک ہوگا. وہ یوں بھی مبارک ہے, نہایت مبارک ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نام پر اور دین کی دعوت پر اتنی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں. ہم اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں, اور دارالعلوم کے نظر الرحمٰ کے بانیوں کی روح بھی خوش ہو رہی ہوگی کہ آج یہاں اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرورت ہے کہ آپ کی زندگیوں میں انقلاب آئے, اور انقلاب ایسا انقلاب لازمی نہ ہو بلکہ متعدی ہو کہ دوسروں دیکھ کر کے لوگ اسے متاثر ہوں, انقلاب آئے عقائد کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی اور اعمال کے اعتبار سے بھی, معاملات کے اعتبار سے بھی, ارادوں کے اعتبار سے بھی اور کوششوں کے اعتبار سے بھی, ہر طرح سے آپ کی زندگی دوسروں کے لیے مشعل راہ بنے اور دائیہ اسلام دعوت اسلام پر کام دے, اور وہ ایک جو مقناطیس سے جاتا ہے. کیا حقیقت ہے مقناطیس کی؟ اگر مقناطیس کھینچ سکتا ہے, لوہے کو کھینچ سکتا ہے, تو کیا مسلمان کو, کسی قوم کو, آبادی کو, شہر کو کھینچنے کی طاقت نہیں ہے؟ ارے سینکڑوں مقناطیس ایک مسلمان کے ایمان پر فدا ہیں, سینکڑوں مقناطیس ایک مسلمان کے ایمان پر فدا ہیں. اگر مسلمان کی طاقت نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ مقناطیسیت نہیں ہونے, مقناطیسیت بھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی توفیق دے اور ہم عقائد کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, مشاغل کے اعتبار سے, ارادوں اور منصوبوں کے اعتبار سے ہر طرح سے مسلمان بنے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
بھائی ایسے ہی سکون سے بیٹھے رہے ہیں. میں جزاکم اللہ, جیسے آپ بیٹھے ہیں کوئی کھڑے نہ ہو بھائی, سکون سے بیٹھے رہیں. جزاکم اللہ. اللہ ہمارے مولانا کو صحت دے, ان کی عمر میں برکت دے. ہے نا بھائی, ہاں انہوں نے جو باتیں کہی اللہ عمل کرنے کی توفیق دے. بیٹھے رہے میں ایسے ہی, اب دین کی باتیں ہوگی انشاءاللہ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن, قال إني جاعلك للناس إماما, قال ومن ذريتي, قال لا ينال عهد الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز و دوستو اور بزرگو, اللہ تعالی نے انسان کو جامع صفات بنایا ہے, خلافت امامت دعوت عبادت, یہ چار چیزیں ہیں. خلافت امامت دعوت عبادت یہ چار چیزیں ہیں. ان چاروں چیزوں کو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے خوب کھولا ہے, خلافت کو بھی خوب کھولا, عبادت کو بھی خوب کھولا, دعوت کو بھی خوب کھولا, امامت کو بھی خوب کھولا ہے. لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کام کس سے لیں گے, اپنی خلافت کا, اپنی امامت کا, عبادت کا, دعوت کا, یہ کام اللہ تعالیٰ کس سے لیں گے؟ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے, اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے کہ ہمیں کام کس سے لینا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالته, اس سطح پر پہنچنے کے لیے اللہ تعالی نے نبیوں پر قربانیاں ڈالی ہیں, نبیوں پر قربانیاں ڈالی ہیں, ان کو امتحانات میں ڈالا اور ہر راستے سے ان کو گزارا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جتنی ابتلاعات میں مبتلا کیا اور جتنی صفات کا ان کو مکلف بنایا, ان سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر کے دکھلایا, تو اللہ نے فرمایا اب ہم تم سے کام لیں گے, امام ملت, امام ملت ابراہیم علیہ السلام, امام شریعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں ہم تم سے کام لیں گے. کہا کہ میری اولاد, قال لا ینال عهد الظالمین, جو یہ نہیں کرے گا ہم اس سے کام نہیں لیں گے, ہمارا اس سے عہد نہیں امامت کا. تو میرے عزیز و دوستو اور بزرگو, ان صفات پر اللہ تعالی کی طرف سے کسی سے کام لینے کا فیصلہ ہوتا ہے. اپنے آپ کو قبول کروانا بندے کا کام ہے, کہ جو ذمہ داری اور جو صفات جس راستے پر چلنا میرے لیے اللہ کی طرف سے طے ہوا ہے، میں اس پر چلوں گا تو اس قابل ہوں گا کہ اللہ مجھ سے کام لے لے. یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ انتخاب میرے عزیز دوستو بزرگو قربانیوں پر ہوتا ہے. کہاں پر ہوتا ہے؟ قربانیوں پر، کہ جو قربانیاں دیتے ہیں اس نسبت پر جس نسبت پر اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں، تو ان کی قربانیوں پر اللہ تعالیٰ ان کو دوست بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا. کہ دوست کہاں پر بنایا؟ کہ یہ جو جن صفات مبتلا کیے گئے انہیں پورا کر کے دکھلا دیا. وہ 30 صفات ہیں، وہ 30 صفات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر قرآن میں وہ پھیلی ہوئی ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. اسی طرح سورہ معارج میں جگہ جگہ قرآن پاک میں یہ صفات پھیلی ہوئی ہیں کہ جو ایسے بنیں گے ہم ان سے کام لیں گے، جو ایسے بنیں گے ہم ان سے کام لیں گے. تو یہ صفات اپنے اندر، ان صفات کا اللہ نے مادہ انسان میں رکھا ہے، لیکن وہ ظاہر جب ہوا کرتی ہیں جب اس لائن پر محنت ہوتی ہے، ورنہ صلاحیتیں دنیا کو مقصد بنانے پر ضائع ہو رہی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ انسان سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہیں، کہ انسانوں کو محنت کا میدان بناؤ گے تو ان کے اندر کی ان کی صفات ظاہر ہوں گی، ان کے اپنے اندر کی صفات ظاہر ہوں گی جب ان کو محنت کا میدان بنایا جائے گا. جیسے ایک آدمی زمین کو محنت کا میدان بناتا ہے اور محنت کے جواہر ظاہر ہوتے ہیں. ہاں، زمین اپنے اندر کے جواہر کو اگلتی ہے کہ اس میں سونا اور اس میں چاندی، اس میں لوہا اور اس میں مختلف قسم کی گیس اور کیمیکل، یہ نکلتے ہیں کہ محنت کا میدان بنایا، زمین کو جو ہے میدان بنایا محنت کا. تو زمین اپنے اندر کے جواہر ظاہر کرے گی. اسی طرح میرے عزیز دوستو بزرگو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کو اپنی محنت کا میدان بناتے ہیں، انسانوں کو محنت کا میدان بناتے ہیں اور انسانوں پر ہی محنت کرتے ہیں، وہ چیزوں کو اپنی محنت کا میدان نہیں بناتے. اس لیے کہ امامت کی، خلافت کی، عبادت کی اور دعوت کی، یہ ساری صفات انسان میں ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تھوڑی سی سمجھ، تھوڑی سی عقل، تھوڑا سا سننا، تھوڑا سا دیکھنا، تھوڑا سا اختیار اس کو دیا ہے اپنے پاس سے، اور پھر اس کو احکامات دیے اس کے ساتھ کہ ان پر چلو تو پھر ہم تم سے کام بھی لیں گے، اور ان پر چلو گے تو پھر ہم تمہیں آخرت میں اور دنیا میں کامیاب بھی کریں گے. تو کامیابی اور ذمہ داری، یہ دونوں چیزیں میرے عزیز دوست بزرگو جب ہوں گی جب اس رخ پر محنت ہوگی. لیکن اگر چیزیں محنت کا میدان بنی رہیں تو پھر انسان کی اپنے اندر کی صفات اور انسان جو اللہ کی طرف سے ایک جوہر لے کر آیا ہے وہ میرے دوستو بزرگوں ضائع ہو جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ضائع ہو جاتا ہے. اور پھر ضائع نہیں ہو جاتا بلکہ انسان کے ذریعے سے فساد وجود میں آتا ہے. کہاں اس سے اصلاح وجود میں آتی، اور کامیابیوں کے دروازے اس کے ذریعے سے انسانوں کے نہیں بلکہ عام مخلوقات کے لیے کھلتے، اور کہاں اس کے ذریعے سے اس جو ہے دنیا کے اندر فساد آوے. کہاں اس کے ذریعے فساد آوے دنیا میں، اور کہاں اس کے ذریعے اصلاح ہو جاوے، اور انسان کے ذریعے سے انسان کے علاوہ مخلوقات کو اس سے جو ہے راحت پہنچے. لیکن جب انسان اپنی محنت کے میدان کو بدل دیتا ہے اور محنت کے رخ کو بدل کر چیزوں کو محنت کا میدان بنا لیتا ہے، تو یہ نبیوں کے میدان محنت سے ہٹ جاتا ہے. نبیوں کے میدان محنت سے ہٹ جاتا ہے اور باہر کی چیزوں پر اعتماد کرتا ہے، اور باہر کی چیزوں کے بنانے پر اپنی کامیابی سمجھتا ہے، حالانکہ اس کی اپنی کامیابی کا اور حالات کے بننے کا تعلق اس کے اپنے اندر سے ہے. اس کے باہر سے اللہ تعالیٰ کے نظام کا کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ کا سارا نظام وہ انسان پر چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کا سارا نظام وہ انسان پر چلتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ پوری دنیا میں جہاں جو کچھ ہوگا وہ اس انسان پر، اس خلیفہ پر چلے گا. تو اس کا تعلق میرے دوستو عزیز بزرگوں اس سے ہے کہ انسان اپنے آپ کو بناوے، کہ یہ سب سے پہلی چیز خلافت کی. پھر جب اس پر قربانی دے گا اس ذمہ داری پر، تو اس ذمہ داری پر قربانی دینے سے صفات پیدا ہوں گی. اب اللہ تعالیٰ ان صفات پر انتخاب کرے گا، اللہ تعالیٰ صفات پر انتخاب کرے گا کہ ہمیں ان سے کام لینا ہے، تو یوں کام کرنے والے بنیں گے، یوں کام کرنے والے بنیں گے کہ دعوت سے ایمان، ایمان سے ایمانی صفات، ایمانی صفات سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے پھر اقبال کہ بھئی انہیں قبول کرو، ان سے کام لو. ورنہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کام کرنے والوں میں صفات نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے اپنا کام نہیں لے گا. اس لیے کہ سارے کام کا اور ساری محنت کا اور بھاگ دوڑ کا مقصد تو دین لانا تھا زندگیوں میں، کہ اگر وہ صفات پیدا نہیں ہو رہی، جو دعوت والی صفات ہوتی ہیں اور داعی کی صفات ہوتی ہیں، اگر وہ صفات نہیں پیدا ہو رہی تو یہ کہیں اللہ تعالیٰ کے انہیں ذریعہ نہیں بنا لے گا. اللہ تعالیٰ کام ان سے لے گا جو دعوت کی محنت میں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں گے، جو صفات اللہ کی طرف سے مطلوب ہیں، جو صفات اللہ کی طرف سے مطلوب ہیں ان صفات پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماویں گے. اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں سب سے پہلی بات جو سب سے بنیادی چیز ہے ہر نبی کی، وہ ہے ایمان کا بنانا، وہ ہے ایمان کا بنانا. کہ ایمان بنے گا تو پھر اس کے اندر احکامات پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی، احکامات پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی ایمان سے. کہ اللہ کا خوف اور تقوی، جیسا مولانا نے فرمایا ہے کہ تقوی آئے گا کیسے؟ تقوی آئے گا اللہ رب العزت کی ذات عالی کے استحضار سے، اللہ کو یاد کرنے سے. اللہ کی یاد آئے گی اللہ کی طرف بلانے سے، اللہ کا دھیان قائم ہوگا اللہ کی طرف دعوت دینے سے. آج دعوت ہے اللہ کے غیر کی طرف، چیزوں کی طرف اور اسباب کی طرف اور جو ہے حکومتوں کی طرف، کہ آج دعوت اللہ کے غیر کی طرف دی جا رہی. تو اللہ کے غیر کی طرف جو دعوت دی جا رہے گی اس سے اللہ کی ذات عالی کا یقین نہ بنے گا، اور جب دعوت اللہ کی ذات عالی کی طرف دی جا رہے گی تو اللہ کی ذات عالی سے ہونے، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین دلوں میں اترے گا. اس یقین پر احکامات پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی. اس لیے کہ ایک کلمے کے الفاظ ہیں، ایک کلمے کا اخلاص ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کے ساتھ اس کے اخلاص کی شرط لگائی ہے، کلمے کے ساتھ اخلاص کی شرط لگائی ہے، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، تو جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ مخلصا کی شرط لگائی گئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تو یہ ہے لیکن اس کا اخلاص کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اس کو حرام سے روک دے، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ رکاوٹ بن جاوے اس کے اور حرام کے درمیان، اس کے اور حرام کے درمیان کلمہ رکاوٹ بن جاوے، اس کے اور ناجائز کے درمیان کلمہ رکاوٹ بن جاوے، اس لیے کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا اس کے اپنے اعضاء پہ کنٹرول نہیں ہوگا، کہ اس کی نگاہ اس سے بے قابو، اس کی شرمگاہ اس سے بے قابو، اس کے اعضاء جو یعنی سارے عوامل تو انسان کے انسانوں کے جو ہے انسانوں کے ہاتھ پیروں سے ان کے تمام اعضاء سے جو ہے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات
اب یہاں سے کہاں جاتا ہے، بس اس کا مدار اس دنیا کی زندگی پر ہے، یہ دنیا کی زندگی ایک تو اس کے اندر زندگی گزار کر جانا ہے اور ایک اس کے اندر زندگی بنا کر جانا ہے، اگر انسان زندگی گزار کر جاتا ہے اور اپنی منمانی اپنی جیچائی پر چلتا ہے تو پھر یہ کوئی بات نہیں ہے، پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ انسان بھی زندگی گزار کر جاتا ہے اور جانور بھی زندگی گزار کر مر جاتا ہے، لیکن اگر انسان اپنی زندگی کو بنا کر جاتا ہے تو پھر یہ انسان خدا پاک کے یہاں فرشتوں سے زیادہ مقرب، فرشتوں سے زیادہ مقبول ہو جاتا ہے، اور زندگی بنانا کیا ہے؟ زندگی بنانا یہ ہے کہ اپنی زندگی کو خدا پاک کے حکم کے مطابق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے موافق گزارنا ہے، اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ زندگی بنانے کے واسطے بھیجا ہے، خدا پاک کے سامنے حاضر ہونا ہے، خدا پاک کے سامنے کھڑا ہونا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صورت دکھانی ہے، زندگی اگر گزار کر گئے اور اپنے خدا کے حکموں کو توڑ کر گئے تو بھائی اللہ حفاظت فرمائے اس کی سزا بھگتنی ہے، اس کا خمیازہ بھگتنا ہے، اور اگر زندگی ہم سنوار کر گئے اپنی زندگی کو بنا کر گئے اپنی زندگی کو خدا کے حکم کے مطابق گزاری، اپنی زندگی کو نبی کے طریقے کے موافق گزاری، اپنے آپ کو پابند بنا کر چلایا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کر چلے تو بھائی خدا پاک یہاں وہ نعمتیں ملیں گی، وہ انعامات ملیں گے کہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا، آدمی اس کا خیال نہیں کر سکتا، اس لیے میرے عزیزوں دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے یہ بہت کانٹے کی زندگی ہے اور ہر انسان کو اس کے چلنے کا اختیار مرحمت فرمایا ہے، اب چلنا انسان کے اختیار میں ہے، انسان چلتا ہے تو اپنے لیے چلتا ہے اور انسان نہیں چلتا تو اپنے لیے نہیں چلتا، آخرت کے اندر ہر ایک کا اس کے سامنے آ جائے گا، آیا یہ اپنی زندگی کو گزار کر آیا ہے یا اپنی زندگی کو بنا کر آیا ہے، آیا یہ اشرف المخلوقات انسان بن کر آیا ہے یا یہ جانوروں والی صفت لے کر آیا ہے، اس لیے میرے عزیزوں دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں ہمیں کوشش کرنی ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حکم کے مطابق چلنے والے بن جائیں، ہم اپنی زندگی کو نبی کے طریقے کے موافق گزارنے والے بن جائیں، یہ ساری چلت پھرت، یہ ساری دوڑ دھوپ، یہ سارا کہنا سننا اسی واسطے کہ آج ہم اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں، آج ہم ہر چیز کے بننے کی فکر میں لگا اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں۔ اگر نہیں فکر ہے تو انسان کو اپنی فکر نہیں ہے۔ جتنے انسان کی کو اپنی فکر ہوگی، جتنا اپنے آپ کو بناوے گا، اتنے ہی حالات عالم بنیں گے، اور انسان جتنا اپنے آپ کو بگاڑے گا، جتنا اپنے آپ سے بے خبر رہے گا، اتنے ہی حالات عالم بگڑتے چلے جائیں گے۔ آج پوری انسانیت پریشان ہے، آج حالات بگڑے ہوئے ہیں، آج حالات خراب چل رہے ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ یہ انسان بگڑا ہوا ہے۔ انسان بگڑتا ہے تو پھر پورا عالم بگڑتا ہے، انسان سنورتا ہے تو پورا عالم سنورتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے اس بات کی کہ ہم سنور جائیں، ہم اپنے آپ کو صحیح بناویں، ہم اپنے آپ کو خدا کا پاک بندہ بنا کر گزارنے والے بناویں۔ اللہ جل شانہ عمن والہ نے یہی انسان کی مقصد پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کچھ ضرورتیں بھی رکھی ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ضرورتیں رکھ دی ہوں اور ان کے پورا کرنے کا طریقہ بتلایا نہ ہو، نہیں، جب ضرورتیں رکھی ہیں تو ان کے پورا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے اور حکم بھی دیا ہے۔ پانچ ضرورتیں ہر انسان کے اندر ہیں، ایک کھانے پینے کی ضرورت، ایک لباس کی ضرورت، ایک مکان کی ضرورت، ایک شادی بیاہ کی ضرورت، اور ایک سواری کی ضرورت ہے۔ یہ پانچ ضرورتیں ہیں، پوری زندگی کا تجزیہ کر لیا جائے، پوری زندگی انہی پانچ ضرورتوں کے اندر گزرتی ہے۔ لیکن بھائی، ہر چیز کے اندر ایک ضرورت کا درجہ ہے، ایک خواہش کا درجہ ہے۔ آدمی اگر ان ضرورتوں کو خواہشات کے درجے میں لے جاتا ہے تو پھر انسان کی کوئی انسان ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر اس کی ساری خواہشات پوری ہو گئی ہوں۔ اور اگر انسان ان ضرورتوں کو ضرورت کے درجے میں رکھتا ہے تو پھر یہ ضرورتیں آسانی کے ساتھ پوری ہو جاتی ہیں۔ کھانے پینے کی ضرورت، اتنی ضرورت کہ جس سے آدمی کی کمر سیدھی رہے۔ لباس کی ضرورت، اتنی کہ جس سے آدمی کا بدن ڈھکا رہے۔ مکان کی ضرورت، اتنی کہ جس سے آدمی سردی گرمی میں اپنا سر چھپا سکے۔ یہ دو ضرورتیں ہیں، لیکن اگر انہی چیزوں کو خواہشات کے درجے میں لے جائے، کھانا بڑھیا سے بڑھیا، مکان بڑا سا بڑا، لباس اچھے سے اچھا اور خوب، اگر ان کو خواہشات کے درجے میں لے جاتا ہے تو پھر انسان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر آج تک کوئی ایسا نہیں گزرا کہ جس کی ہر خواہش پوری ہو گئی ہو اور اس کی کوئی خواہش باقی نہ رہی ہو۔ آج تک ایسا نہ کوئی گزرا ہے، نہ آئندہ کوئی گزرے گا، کیونکہ خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش سر اٹھاتی ہے، موت آ جاتی ہے، لیکن خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ انسان اپنی زندگی کو اپنی خواہشات پر گزارتا ہے، اپنی منمانی پر، اپنی جیچائی پر اپنے آپ کو لے کر چلتا ہے۔ نہ اس کو خدا کے حکم کی کوئی پرواہ، نہ اس کو نبی کے طریقے کی کوئی خیر خبر۔ اگر انسان اگر اپنے آپ کو سنبھال لے، اپنے آپ کو خدا کے حکموں پر لے کر چلنے والا بن جائے، اگر انسان نبی یا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانے والا بن جائے، تو اللہ جل شانہ عمن والہ اس کے اندر برکت بھی نصیب فرماتے ہیں، اس کے اندر سکون بھی نصیب فرماتے ہیں، اس کے اندر نورانیت بھی آتی ہے، اور اس کے اندر خدا پاک کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے طریقے کے اندر نورانیت ہے، اسی کے اندر روحانیت ہے، اسی کے اندر خیر ہے، اسی کے اندر برکت ہے. آج جو پریشانیاں ہیں، آج جو بے برکتی ہے، جو نحوست اتری ہوئی ہے، وہ صرف ہماری وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نفس و شیطان کے کہے کا پاون بنا رکھا ہے. ہم نے اپنے آپ کو اپنی منمانی، اپنی جی چاہی پر اپنے آپ کو لے کر چلنے والے بنے ہوئے ہیں. اللہ جل شانہ عم نوالہ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی اور پہچان کر اس پر چلنے کی اور اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پر گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے. جو کرے گا بھائی خدا پاک کے یہاں سے پاوے گا، جو نہیں کرے گا کسی کا کچھ نہیں، اپنا ہی نقصان ہوگا. اس وقت کے اندر آدمی پچھتاوے گا کہ ہائے میں نے اپنی اس دنیا کی زندگی کو کیوں ضائع کیا، کیوں اپنے آپ کو خدا کا حکم کا پابند بنا کر نہیں چلایا، کیوں اپنے آپ کو نبی کے طریقے پر لے کر نہیں چلا. لیکن اس وقت کا پچھتانا اور اس وقت کا گڑگڑانا آدمی کو کوئی کام نہیں دے گا، کیونکہ کرنے کا زمانہ اور بننے کا زمانہ ختم ہو چکا ہوگا. اللہ جل شانہ فضل فرماوے، کرم فرماوے. اب تک ہماری زندگی جو غفلت کے اندر گزری ہے، خدا پاک کے حکموں کو توڑ کر، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اب تک ہم نے جو زندگی گزاری ہے، اللہ اس کو اپنے کرم سے معاف فرماوے. آئندہ سے اپنے زندگی کو اپنے حکم کے مطابق، اپنے نبی کے طریقے کے موافق گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے. اور ہماری یہ ضروریات جو ہیں ان کو عافیت اور سہولت کے ساتھ پورا فرماوے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص ما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فانما نحن به ولا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقال عليه الصلاة والسلام: أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، او كما قال عليه الصلاة. سارا مجمع سکون کے ساتھ اسی طریقے سے بیٹھا رہے، آہستہ آہستہ اپنی تسبیحات کو پڑھتے رہیں، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی، اس کو آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں. جس لڑکے کا نام بولا جائے وہ اور لڑکی والا آئے، ایجاب و قبول کرائے اور چپکے سے چلا جائے. کسی کو جانا ہو تو خاموشی کے ساتھ چلا جائے. ہڑبونگ کرنا، شور مچانا یہ اچھا نہیں ہے. دین کی مجلس کے اندر آدمی کو سکون سے وقار سے رہنا چاہیے. یہ شور مچانا اور ہائے ہلا کرنا یہ انسانیت کے اور شرافت کے خلاف ہے.
بھائی نمبر ایک محمد اقبال انصاری، اور لڑکی والے کھڑے ہو جائیں. محمد ممتاز. ممتاز کون ہے؟ عمر میں برکت دے. اب سنو کیا فرما رہے ہیں. عظمت کے ساتھ کوئی کھڑا نہ رہے، سارا مجمع بیٹھ جائے، سارا مجمع بیٹھ جائے. یہ آل رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اولاد میں، مولانا الیاس کے ساتھی ہیں، ہے نا بھائی؟ ہاں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. سارے مجمع، پورا مجمع بیٹھ جائے، کوئی کھڑا نہ رہے بھائی، کوئی کھڑا نہ رہے. جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں پھر رہے بھائی، وہ بھی بیٹھ جائے. ہم بہت خوش نصیب ہیں. ہاں جزاکم اللہ. بالکل خاموش ہو جائے. اچھا. اور اس نیت سے سنیں کہ پورا دین زندہ ہو جائے، پورے دین کی محنت زندہ ہو جائے، پوری دنیا میں زندہ ہو جائے اور قیامت تک زندہ ہو جائے. اس نیت سے سنیں. میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بھائیو نیت کرو کہ پورا دین زندہ ہو جائے. تو ہمارے ایک بزرگ نے کہا کہ بھائی محمد سلیمان تم تو آدھی نیت کراتے ہو. میں نے کہا حضرت میں کہہ رہا ہوں پورا دین زندہ ہو جائے، پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، قیامت تک زندہ ہو جائے، تو اس میں ادھورا کیا رہا؟ پورا دین آ گیا، پوری دنیا آ گئی، قیامت تک کا وقت آ گیا. تو ہمارے بزرگ نے فرمایا کہ یوں کہو پورے دین کی محنت زندہ ہو جائے، پورے دین کی. ہاں یہ دین کی محنت جو ہے دین کے کارخانے ہیں. اگر کارخانے چلتے رہے تو چیزیں آتی رہے گی. پورے لکھنؤ میں چینی آ گئی لیکن کارخانے بند ہو گئے تو چینی ختم ہو جائے گی. آپ کا پورا گاؤں نمازی بن گیا لیکن آپ نے گشت کرنا چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے جو گشت کرنے والے ہیں وہی نماز چھوڑ دیں گے. تو یہ تو آواز لگانا ہمارے لیے ہے، جاگتے رہو جاگتے رہو، یہ ہمارے لیے ہے. اگر ہم کہنا بند کریں گے تو ہم خود سو جائیں گے، ہے نا بھائی؟ تو پورے دین کی محنت زندہ ہو جائے، پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، قیامت تک زندہ ہو جائے، اس نیت سے ہم بیان سنیں، تعلیم کریں، ہے نا بھائی؟ ہمارے نبی نے محنت کی مینا میں دین پھیلا مدینے میں. مولانا الیاس صاحب نے محنت کی میوات میں تبلیغ پھیل گئی ساری دنیا میں. نیت کیا ہو کریں گے انشاءاللہ. اور سکرات تک دین کی محنت کریں گے. ہمارے نبی نے چلہ دو چلہ نہیں کیا، سکرات تک. اور یہ چلہ دو چلہ سیکھنے کے لیے ہے کہ محنت کیسے کریں، مشورے سے کیسے چلیں، امیر کی کیسے مانیں، مسجد وار جماعت کیسے بنائیں، اپنے گھروں میں 100% 6 نمبر کیسے زندہ ہو، ہمارے گاؤں والے 100% جماعت میں کیسے نکل جائیں، یہ سیکھنے کے لیے چلہ دو چلہ 3 چلہ ہے. اور محنت سکرات تک کرنی ہے اور نیت انشاءاللہ قیامت تک کی ہوگی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، میرے دوستو، بھائیو اور عزیزو اور آگے کہوں کو مہمانوں اور میرے محبوب اور قابل قدر بھائیو، ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے میں اسی آیت کو پڑھنے والا تھا اور میں نے یہ درخواست کی کہ آیت پڑھ دی جائے. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں وہاں مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں، پھر یہاں کے جو خدمت گزار رہے ہیں، کارکن ہیں، دائی ہیں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں. کتنا بڑا مجمع جمع ہے، اس کا اتفاق ایک کلمے پر ہے، ایک عقیدے پر ہے، ایک مقصد پر ہے اور ایک طرز پر ہے. یہ ایسا مجمع کم سے کم ہندوستان میں تو بہت کم دیکھا جا سکتا ہے. یہ تو اگر بے روی اور گستاخی نہ ہو تو عرفات کی یاد دلاتا ہے، منا کی یاد دلاتا ہے، عرفات کی یاد دلاتا ہے، اور میں کہوں گا کہ یاد دلاتا ہے مساوات کا، بردی کا کوئی ذکر نہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی بے روی نہیں ہو سکتی کہ اس کو تجویز دی جائے. عرفات منا سے اتنا بڑا مجمع یہ جمع ہوا ہے. اب میں آپ سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ محض ایک اتفاقی واقعہ یا حادثہ نہیں ہے. اتنا بڑا مجمع اگر جمع ہو، ایک خاص مقصد سے جمع ہو، ایک عقیدے پر جمع ہو، ایک نسب العین، ایک مسلک پر جمع ہو، تو دنیا میں یہ خلاف آ سکتا ہے. میں تاریخ کا ایک طالب علم ہوں، اور تاریخ میرا خاص موضوع رہا ہے. اصل میں نے کئی زبانوں میں تاریخ پڑھی ہے، میں نے انگریزی پڑھی ہے، فارسی میں عربی فارسی پڑھی ہے، اردو میں پڑھی ہے اور لکھی بھی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا مجمع اگر کسی ایک مقصد رکھنے والا ہو، وہ خلوص کے ساتھ جمع ہو کہیں، تو دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے. ابھی میں نے آپ سامنے آیت پڑھی، ہمارے معاذ نے پڑھی، یہ بات میں نے پڑھی کہ ایمان والو، اللہ فرماتا ہے بہت کم لوگوں نے پر غور کیا ہوگا، یہ سنسنی خیز چونکا دینے والی آیت ہے، اور بالکل ہلا دینے والی آیت ہے، اور انقلاب لے آنے والی آیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو الہ العالمین ہے، رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے، خالق جن و شر ہے، حوادث کے حکم کے بغیر پیش نہیں آ سکتے، سلطنتوں میں انقلاب کرنے والا ہے، حالات میں تبدیلی پیدا کرنے والا ہے، اور غلام کو آزاد کرنے والا ہے، آزاد غلام بنانے والا ہے. وہ کہتا ہے بہت کم، جو چیز بہت پڑھی جاتی ہے سر بعض مرتبہ بہت کم غور کیا جاتا ہے. قرآن مجید شیخ وہ راتوں کی نیند دینے والی ہے، اور ایک صرف جسم کو نہیں روح کو جگا دینے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب و شہادہ ہے، جو قادر مطلق ہے، جو قوی برحق ہے، جو الہ برحق ہے، وہ کہتا ہے کہ ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اے ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے. یہ معمولی لفظ نہیں ہے تقوی. لوگ مدرتی جو کم کھائے لوگ کہتے ہیں بڑا متقی ہے، جو سادہ لباس پہنے لوگ کہتے ہیں بڑا متقی ہے، جو غیبت نہ کرے، شہری نہ کھائے، اس کو لوگ متقی کہتے ہیں. لیکن تقوی کا لفظ قرآن مجید کی اصطلاح میں، قرآن مجید کی زبان میں بہت جامع ہے، اور وہ وسیع لفظ ہے، انقلاب انگیز لفظ ہے، دنیا مدد دینے والا لفظ ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اور ڈرنے کے لفظ خوف کا لفظ نہیں استعمال کیا، اللہ سے ڈرو گے، اس میں عقائد بھی آ جاتے ہیں، اعمال بھی آ جاتے ہیں، مقاصد بھی آ جاتے ہیں، زندگی بھی آ جاتا ہے، اخلاق سب آ جاتے ہیں. اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے تمہارے اندر ایک شان امتیازی پیدا کر دے گا, ایک شان امتیازی پیدا کر دے گا, ایک شان امتیازی پیدا کر دے گا, ایک ڈسٹنکشن, ایک بالکل ایسا کیا جہاں سے مسلمان گزرے گا اللہ سے ڈرنے والا مسلمان, شریعت پر چلنے والا مسلمان, اور وہ اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرنے والا مسلمان, اور انسانیت کا بھی خواہ انسان اور ہدایت کا دائی انسان جب گزرے گا, پاک باز انسان جس کی نگاہیں نیچی اور اس کی زبان محتاط اور اس کا قلب دنیاوی مقاصد اور لالچ سے خالی اور اس کا دماغ برے منصوبوں سے پاک جب گزرے گا تو انگلیاں اٹھیں گی, اور دیکھو مسلمان جا رہا ہے, اور دیکھو اللہ کا بندہ جا رہا ہے, یہ شان تاری ہو جائے گی. تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اندر ایک شان امتیازی پیدا کر دے گا. میں مجبور کے فرقان کا ترجمہ شان امتیازی سے کر رہا ہوں, فرقان کا لفظ اتنا بلیغ اور وسیع ہے کہ میں نہیں سمجھتا, باوجود اس کے اردو میری زبان ہے اور میرا تعلق عربی مکتبوں سے ہے, فرقان کا ترجمہ کرنا آسان نہیں. میں جو لفظ کہے جا سکتے ہیں ہم فہم, وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تمہارے اندر شان امتیازی پیدا کر دے گا, تو انگلیاں اٹھیں گی, نگاہیں بلند ہوں گی, لوگ اشارے کریں گے, لوگ کی بعض اوقات نیند ہو جائے گی, بعض اوقات غفلت دور ہو جائے گی. دیکھو مسلمان جا رہا ہے, دیکھو مسلمان جا رہا ہے, مسلمان ایسے باغبات ہوتے ہیں. دیکھو دیکھ لو کہ کسی طرح نظر کسی غیر محرم کر نظر نہیں اٹھاتا, اور راستے میں کوئی اگر چیز پڑی ہے اس سے تکلیف ہو سکتی ہے, ایک ٹھوکر لگ سکتی ہے, اس کو ہٹا دینے والا ہے اور لوگ دھکا دینے والا نہیں ہے, سہولت کے ساتھ چلنے والا اور وقار کے ساتھ چلنے والا اور خیر خائی اور ہمدردی کے ساتھ چلنے والا اور کام کرنے والا ہے. اور یہی حال تھی مسلمانوں کی کہ مسلمان ایک گھرانہ مسلمانوں کا, ایک قبیلہ مسلمانوں کا, ایک زبان بولنے والے مسلمان جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں کہیں کہیں پہنچ جاتے تھے. تاریخ شہادت دیتی ہے کہ پورے پورے شہر تقریباً مسلمان ہو گئے اور اسلام پھیل گیا, جیسے کہ ہوا چلتی ہے اس طرح ہوا چلی ہے اسلام کی, کہ لوگوں کو دیکھ کر لوگ چاہے کتنی خفت بڑی ہوئی ہو اور کتنی ان کے اندر مال کی لالچ ہو اور جمال کی لالچ جو ہم بھیجا ہو ابھی جمال ہو کچھ ہو, لیکن انسان میں اللہ تعالیٰ نے تاثر پیدا کرنے کا مانتا پیدا کیا ہے. اور دنیا جو چل رہی ہے اس وقت تک آپ سمجھ لیجیے, ایک تاریخ کے طالب علم کیسے کہتا ہوں, نفسیات انسانی کی جاننے والی کیسے کہتا ہوں, مشورہ کرنے والی کیسے کہتا ہوں, کہ آج اس وقت تک دنیا چل رہی ہے تباہ نہیں کی گئی, بڑے بڑے گناہوں معصیتوں پر, شرک پرستی پر اور ڈرگس پرستی پر, دارو پرستی پر اور ظلم پر ستاکی پر تباہ نہیں کی گئی. تو اسی خاصیت کے باقی رہنے کی وجہ سے کہ لوگوں میں اثر قبول کرنے کا مادہ ہے, نیک صالح بننے کا مادہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا فرض نہیں ہے, مجھے سبائی کے ساتھ کہہ دیجیے, مان لیں کہ موقع بھی نہیں مل جائے, میرے تو اتنے بڑے منجمے سے اور ایسے متاثر منجمے سے کہ جو دور دور سے آیا ہے اللہ رسول کی بات سننے کے لیے, جب یہ کہ اجتماع میں آیا ہے تو اس سے بہتر موقع کیا ہوگا کہ دنیا میں اثر قبول کرنے کا مادہ ہے. اور یہی دنیا کے باقی رہنے کا راز ہے کہ سخت تک دنیا باقی رکھی گئی, کہ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے وہ جانتا ہے کہ انسان میں اب بھی انسان میں سبق دینے, فائدہ اٹھانے, عبرت حاصل کرنے اور نیک بننے کی خواہش ہے تھوڑی بہت. تو یہ آپ انشاءاللہ تبدیلی کے کام کریں گے, آپ تبدیلی کام کریں گے, وصول پر چلیں گے, جماعتیں بنائیں گے, ملک بھر میں پھریں گے. اور یہ ہم بتایا ہے کہ یہ کام اتنا پھیل گیا ہے. دیکھیے ایک بات میں کہتا ہوں جو شاید کوئی نہ کہے, میں بدگمانی نہیں کرتا مگر مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید نہ کہے انسان ہے کہ آپ اس ملک میں ہیں اس میں آپ کو اس طرح سے رہنا چاہیے. فرقان اسے کہتے ہیں شان امتیازی, شان امتیازی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کے عقائد بدل جائیں, اخلاق بدل جائیں, نگاہیں بدل جائیں, احساسات بدل جائیں, تعلقات بدل جائیں. مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہمارے اس وقت موجود ہیں اور احسان نہ پڑے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو اللہ جو عالم غیب و شہادہ ہے, جو خالق فطرت ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ان تتقوا اللہ جلکم فقارا, اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے اندر ایک امتیازی شان پیدا کر دے گا, ایک بالکل ایک نئی کیفیت پیدا کر دے گا. کیا ہوگا؟ لوگوں کے عقائد بدل جائیں گے, اخلاق بدل جائیں گے اور تعلقات کی اصلاح ہوگی, لوگوں میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا. اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہوں اس ملک میں اور پھر کوئی انقلاب نہ آئے اور کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو, یہ بات کی دلیل ہے کہ ہم نے ان تتقوا اللہ پر برا عمل نہیں کیا. اگر ان تتقوا اللہ پر عمل ہو, ہم اللہ سے ڈریں, اس کے نبی کی تعلیمات پر اور لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں اور قرآن اور صرف عقائدی عقائد اور ایمانیات اور جذبات اور احساسات اور تعلقات اور معاملات ان سب میں ایک فرق ہو جائے تو پھر نتیجہ ہوگا کہ لکم فرقان چاہے طلبا انگلیاں اٹھیں گی, انگلیاں نہیں اٹھیں گی قدم اٹھیں گے, تو تمہاری طرف قدم اٹھیں گے اور تمہاری طرف زندگی کا رخ بدل کر تمہاری طرف ہو جائے گا اور لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا, وہاں کی اکثریت کو اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا, حفاظت مشکل ہو جائے گی, تھامنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے لوگ اسلام پھیلنے لگے گا اور زندگی میں تبدیلی آئے گی. یہ دولت پرستی, دولت پرستی, شہمت پرستی, جاہ پرستی, منصب پرستی, سیاست پرستی, جو جس کی اس وقت یہ کہ وہ وبا پھیلی ہوئی ہے, وہ وبا کم ہو جائے گی اور لوگوں کو اپنے مذاہب کو اپنے اغراض کو, اپنے فوائد کو, اپنے مفادات کو تھامنا مشکل ہو جائے گا کہ مسلمان اگر ہیں اور وہ اسلامی سیرت پر ہیں, اسلامی عقیدے پر ہیں, تو یا تو بچانا مشکل دوسروں کو اسلام کی طرف, اس طرح طبیعتیں جھکنے لگیں گی کہ بڑے بڑے سیاسی لوگوں کو, قائدین کو, ادیبوں کو, بقرین کو, بڑے بڑے اور خطیب لوگوں کو تھامنا مشکل ہو جائے گا.